یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 3 جولائی، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں کاشان اکمل۔ عمان اب پاکستانی بلوچوں کو نوکریاں نہیں دے رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تجزیہ کار بولے،
جو ریکروٹمنٹ تو انہیں کیس علامتی تھی، اور جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے تو وہ جنرل جو امپلائمنٹ والا گیسٹ ورکر والا تھا اس کا حصہ نہیں تھے، ان کی حیثیت ایک الگ تھی۔
انڈیا کے ایک ہی خاندان کی تیسری خاتون چیف سیکرٹری خواتین کے لیے کیسا ماحول چاہتی ہیں؟
ہم آفیسرز ہیں تو ہمیں آفیسرز ہی ٹریٹ کیا جائے، اور میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد۔ خبریں نازیہ گلزار سے۔
عمانی حکام کی جانب سے پاکستان کے بلوچ نوجوانوں کی اپنی فوج میں آخری باقاعدہ بھرتی تو 1999 میں کی گئی تھی، جبکہ اس کے بعد 2014 میں جن افراد کے انٹرویو لیے گئے انہیں آج تک جواب نہیں دیا گیا۔ یہ عمل کیوں روک دیا گیا؟ تفصیل سنیے گا آگے چل کر سیربین پروگرام میں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع تربیلا ڈیم کی جھیل میں مسافروں سے بھری کشتی الٹنے سے متعدد افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈوبنے والی کشتی پر لگ بھگ 50 افراد سوار تھے۔ پولیس کے مطابق یہ کشتی تورغر سے ہری پور جا رہی تھی۔ تورغر کے ڈسٹرکٹ ناظم دلروز خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا،
یہ کشتی جدبا سے روانہ ہو گئی تھی ہری پور کے سفر کے لیے۔ تقریباً 50 بندے اس میں سوار، 16 بندے اس میں ریسکیو ہو گئے، یعنی وہ زندہ بچ گئے، 2 اس کی لاشیں ملی ہیں، باقی جتنے بھی بندے ہیں وہ غائب ہیں۔ اس میں دو، ایک بیل تھا اور ایک بیل تھا۔
انڈیا کی حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس پارٹی کے سربراہ راہل گاندھی نے پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے عام انتخابات میں پارٹی کی شکست کی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے کیا ہے۔ عام انتخابات میں کانگریس پارٹی بمشکل 10% سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جاپان میں حکام نے 3 شمال مغربی شہروں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشے کے پیش نظر ہنگامی صورتحال کا نفاذ کر دیا ہے۔ لگ بھگ 800,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں حالیہ دنوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنیں، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کی 5 خواتین امیدواروں نے احتجاج کے طور پر اپنے ہونٹ سی لیے ہیں، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اور وزیراعظم پاکستان کی صدارت میں بننے والی نیشنل یوتھ کونسل آخر کرے گی کیا، یہ موضوع بھی پروگرام میں شامل ہوگا۔ لیکن پہلے سیربین کا سب سے اہم موضوع، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان اور عمان کے تعلقات خاصے قدیم ہیں۔ عمانی حکام کی جانب سے بلوچ نوجوانوں کی اپنی فوج میں آخری باقاعدہ بھرتی تو 1999 میں کی گئی تھی، جبکہ اس کے بعد 2014 میں جن افراد کے انٹرویوز لیے گئے انہیں آج تک جواب نہیں دیا گیا۔ یہ عمل کیوں روک دیا گیا؟ جانیے گوادر سے ساحر بلوچ کی رپورٹ میں۔
ایک پاکستانی شہری کا ایک غیر ملک کی فوج میں بھرتی کا خواہش مند ہونا شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر کے باسیوں کے لیے خلیجی ریاست عمان میں ملازمت کی خواہش کوئی عجیب چیز نہیں۔ بلوچستان سے عمان جانے والوں میں ایک بڑی تعداد طلبہ اور محنت کشوں کی رہی ہے، تاہم گزشتہ چند سالوں میں یہ عمل اپنے اختتام کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمانی حکام کی جانب سے بلوچ نوجوانوں کی اپنی فوج میں آخری باقاعدہ بھرتی تو 1999 میں کی گئی تھی، جبکہ اس کے بعد 2014 میں جن افراد کے انٹرویو لیے گئے انہیں آج تک جواب نہیں دیا گیا۔ عمانی فوج میں بھرتیوں کی تعداد کم ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے پروفیسر اور محقق حفیظ جمالی نے کہا،
جہاں تک بلوچستان کا مکرا، بالخصوص مکران اور گوادر کا تعداد ہے، تو یہ ہمارے یہاں سے یہ تعداد پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ریکروٹمنٹ تو انہیں کیس علامتی تھی، اور جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے تو وہ جنرل جو امپلائمنٹ والا گیسٹ ورکر والا تھا اس کا حصہ نہیں تھے، ان کی حیثیت ایک الگ تھی۔ ان کی حیثیت وہاں پہ اس وجہ سے تھی جو بلوچ مثلاً دبئی میں یا عمان میں جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ ایک لانگ اسٹینڈنگ بلوچ کمیونٹی موجود تھی جن کے ان کے ساتھ کنشپ لنکس تھے، تو وہ ان کنشپ جو کنیکشنز تھے ان کی بیسس پر جاتے تھے، نہ کہ ایز جنرل گیسٹ ورکرز جاتے تھے۔
18ویں صدی میں خان آف کلات نوری نصیر خان کے دور میں عمان کے ایک شہزادے باہوٹ بن کر یعنی پناہ کی تلاش میں ان کے پاس آئے تھے۔ شہزادے نے اپنی سلطنت واپس حاصل کرنے کے لیے بلوچستان سے مدد کی استدعا کی تھی۔ خان آف کلات نے اس وقت گوادر کی بندرگاہ، جو تب غیر اہم تھی، ان کو تحفے کے طور پر دے دی تاکہ اس سے ہونے والی آمدن سے وہ اپنا گزارا کر سکیں، اور پھر گوادر باقاعدہ طور پر عمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب 1947 میں تقسیم برصغیر کے بعد انڈیا اور پاکستان دو آزاد ملک بنے تو حکومت پاکستان نے سلطنت عمان سے گوادر کو اپنی سرزمین سے نزدیک ہونے کی بنیاد پر خریدنے کی بات کی۔ یہ معاہدہ سن 1958 میں طے پایا، جس کے تحت پاکستان نے عمان سے گوادر 84 لاکھ ڈالرز میں خرید لیا۔ عمان سے لوٹنے والے کراچی کے ایک بلوچ رہائشی محمد نبی بخش نے بی بی سی کو بتایا،
میں گیا 14 جنوری 1984 کو، یہاں سے فلائی کیا مسقط کے لیے، اور میں آیا تقریباً 2005 مارچ میں۔ یہ کتنا سا پیریڈ ہے، 21 ایئرس، اس کے بعد بھرتی نہیں ہوا ہے، ہاں سوری ایک ہوا ہے میرے خیال میں 1999 کو لے گئے، لیکن جب تک میں وہاں پہ تھا صرف ایک ہی آئے تھے، وہ 300 آدمی تھے، ان سے لوگ تھے۔
جب 1970 کی دہائی میں تیل دریافت ہوا اور اس وجہ سے خلیجی ممالک میں تیل کی فراوانی ہوئی تو گوادر اور مکران کے لوگوں کی دلچسپی عمان جانے میں مزید بڑھ گئی۔ اس پر عمان کی طرف سے قدغن لگائی گئی کہ اب نئے لوگوں کو شہریت نہیں دی جائے گی۔ علامتی بنیادوں پر عمانی فوج میں بھرتیاں بہت حد تک کم ہونے کی ایک وجہ بلوچستان میں شورش سے جڑی ہے۔ 25 سالہ گہرام بلوچ کا تعلق ان 330 سے زیادہ کے قریب بلوچ نوجوانوں میں سے ہے جو ملازمت کے لیے انٹرویو کے 5 سال بعد بھی جواب کے منتظر ہیں۔ انہوں نے بی بی سی سے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی، جس کے نتیجے میں ان کی آواز تبدیل کی گئی ہے۔
ہم نے عمان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے ان دوستوں سے جو وہاں ہیں ان سے بھی پوچھا، کیونکہ گوادر کے بھی بہت لوگ گئے ہیں عمان آرمی میں۔ ان سے رابطہ کر کے پتا چلا کہ وہاں تو کوئی آل احوال نہیں ہے۔ پھر ہمیں لگا کہ ان لوگوں نے کینسل کر دیا ہے، کیونکہ اب تو ہماری عمر گزر گئی، پاکستان سے این او سی ملی نہیں، وقت گزر گیا تو مشکل ہے، اس طرح سے تو جانا ہی نہیں ہوگا۔
ادھر بلخشیر کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک چلے جائیں، ہمیں شک کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ ہمارے ملک کا ہمارے خلاف تعصبانہ رویہ ہے۔ سحر بلوچ، بی بی سی، گوادر۔
سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے پاکستانی عازمین حج کے لیے پاکستان کے اندر ہی روڈ ٹو مکہ کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ ہے کیا؟ یہی سوال میں نے پوچھا اپنے ساتھی طاہر عمران سے۔
روٹ مکہ یا طریق مکہ جو عربی کا لفظ ہے، اس کا انیشیٹو جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ویژن 2030 کے تحت پیش کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سعودی عرب آنے والے جو مختلف افراد ہیں جو حج اور عمرہ، ان کو سفری سہولیات میں آسانی فراہم کرنا تھا۔ اس سال اپریل میں جب شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ جی جو روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ ہے، جو روٹ مکہ پروجیکٹ ہے، اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا جائے گا۔
اچھا طاہر، یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی حجاج کرام جو ہیں، جو اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے مکہ جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے، ان کو اس سے کیا سہولتیں حاصل ہوں گی؟
اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو حاجی ہیں ان کے سفر کو سہولت فراہم کی جائے، اور اس میں ایک بہت بڑا سفر میں امیگریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں ہم جاتے ہیں سعودی عرب میں زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، غیر ملک ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ پہلی دفعہ ہوائی سفر کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب پاکستان میں 22,000 کے قریب جو حاجی ہیں جو چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے جائیں گے، ان کی جو امیگریشن ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہی ہو جائے گی۔ تو ان کا جہاز جب سعودی عرب میں لینڈ کرے گا تو وہ ایک ڈومیسٹک ٹریولر کے طور پر لینڈ کرے گا۔ تو اگر آپ نے کبھی لاہور سے اسلام آباد یا لاہور سے کراچی سفر کیا ہے، آپ آرام سے جہاز پہ بیٹھتے ہیں، سامان آپ کا ایک دفعہ چیک ہوتا ہے اور اترتے ہیں اور سامان لے کے آپ باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سہولت اب حجاج کو، ایک بڑے حجاج کی تعداد کو ملے گی۔ تو اس کا افتتاح 5 تاریخ کو کل سے فلائٹ شروع ہو رہی ہیں، 5 تاریخ کو عمران خان جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کریں گے. 50 سعودی امیگریشن کے حکام جو ہیں وہ اس وقت آ چکے ہیں، انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ڈیسک لگائے ہیں جن کو استعمال کر کے جہاں پہ لوگوں کی امیگریشن ہوگی اور ان کا سارا پروسیس ہوگا.
خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے سیاحوں کے لیے موبائل فون اپلیکیشن تشکیل دی گئی ہے، جس سے حکام آئندہ چند سالوں میں 1 کروڑ تک غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان کی جانب راغب کرنا چاہتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
اب خیبر پختونخوا میں ٹوریزم یعنی سیاحت کے بارے میں معلومات انگلیوں کی جنبش سے حاصل کی جا سکتی ہیں. صوبے میں سیاحت کے مقامات، ان کے بارے میں معلومات، راستے اور ہوٹلز کے علاوہ فیڈ بیک یعنی اپنا رد عمل دینے کے لیے ایپ کو انٹریکٹیو رکھا گیا ہے. اس ایپ کے ذریعے پاکستان کے علاوہ غیر ملکی سیاحوں کو خیبر پختونخوا کی جانب راغب کیا جا سکے گا. اس ایپ میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ رابطے میں رہ سکیں گے، اور اس کے علاوہ ایپ میں راستے میں تمام سہولیات کی فراہمی اور 3 خصوصی بسوں کی سہولت کے بارے میں معلومات رکھی گئی ہیں جو سیاحوں کو ان کے من پسند مقامات تک پہنچانے کے لیے موجود رہیں گی. سینئر صوبائی وزیر عاطف خان کے مطابق صوبے میں سیاحت کے شعبے میں اگر کام کیا جائے تو سالانہ $10 ارب تک زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے. صوبائی وزیر آج پشاور میں کے پی ٹوریزم کے نام سے موبائل فون ایپ کی تقریب رونمائی سے خطاب کر رہے تھے.
آپ اپنا پروفائل اس پہ بنائیں، آپ جو بھی ٹوریزم کے بارے میں چیزیں ہوں اس پہ اپلوڈ کریں، آپ کی اپنے آپ جس کو فالو کرنا چاہیں فالو کریں، آپ کو جو فالو کرنا چاہتا ہے آپ کو فالو کر سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ٹوریزم کو ہم نے لوگوں کے لیے آسان بنانا ہے، نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرانی ہے.
ان کا کہنا تھا کہ فرانس میں ہر سال 8 کروڑ سیاح جاتے ہیں، اور اگر پاکستان میں آئندہ 5 سالوں میں 1 کروڑ سیاح بھی آ جائیں اور وہ کم سے کم $1,000 یہاں خرچ کریں تو پاکستان کو سالانہ $10 ارب زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے. اس تقریب میں کے پی ٹوریزم کے لوگوں کی رونمائی بھی کی گئی، جس میں کنول کے پھول میں ایک شخص کو رقص کرتے دکھایا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں بعض علاقوں میں سڑکوں کی حالت مناسب نہیں ہے، جس سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے.
روڈز کے لیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بیسک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، حکومت کی ریسپانسبلٹی ہے. ہم نے 5 ارب روپے اپنے بجٹ میں رکھے ہیں. دوسرا، ہم نے ورلڈ بینک کے تھرو ہم نے فنڈنگ ارینج کی ہے جو تقریباً کوئی 10 سے 12 ارب روپے کے قریب ہوگی، جس سے ہم جو بھی نئی ڈیسٹینیشن ہے اسپیشلی ہم نئی ڈیسٹینیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں.
خیبر پختونخوا میں اب ایک نئے سیاحتی مقام کمراٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے. صوبے میں مزید سیاحتی مقامات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، جس میں جھیلیں اور دیگر پرفضا مقامات شامل ہیں. ان کے لیے انفراسٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کی کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے امریکہ کی جانب سے تنظیم کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کلدم بی ایل اے یعنی بلوچ لبریشن آرمی کا شمار بلوچستان میں عسکری کارروائی کرنے والی بڑی تنظیموں میں ہوتا ہے. بی ایل اے پہلی مرتبہ 70 کی دہائی کے اوائل میں اس وقت معرض وجود میں آئی تھی جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں قوم پرستوں کی قیادت میں مخلوط حکومت کو ختم کیا گیا تھا. تاہم فوجی عامر ضیاء الحق کے اقتدار پر قبضے کے بعد بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد بی ایل اے بھی پس منظر میں چلی گئی تھی. لیکن سابق صدر پرویز مشرف کے دور اقتدار میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نواز مری کے سیکورٹی کے حوالے سے ایک بہتر علاقے میں قتل کے واقعے کے الزام میں قوم پرست رہنما نواب خیربخش مری مرحوم کی گرفتاری کے بعد سن 2000 سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری تنصیبات اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا. ابتدا میں ان حملوں میں زیادہ تر کی ذمہ داری بی ایل اے کی جانب سے قبول کی جاتی رہی. بی ایل اے کی جانب سے اگست سن 2018 میں سب سے پہلے جس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی وہ اسلم بلوچ کے بیٹے نے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبندین کے قریب کیا تھا. دوسری جانب کلدم بی ایل اے نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پابندی عائد کرنے کے اقدام کو بلا جواز اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے. تنظیم کے سربراہ بشیر زے بلوچ اور ترجمان جی این بلوچ نے اپنے علیحدہ بیان میں کہا ہے کہ کلدم بی ایل اے ایک اعتدال پسند، سیکولر اور دفاعی مسلح جماعت ہے جو اپنی سرزمین بلوچستان پر بیرونی حملہوروں کے خلاف اور اپنے قوم کے دفاع میں مزاحمت کر رہی ہے. ان کے بیان کے مطابق عالمی قوانین کسی بھی فرد یا قوم کو اپنے دفاع کا پورا حق دیتے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد سیربین میں دیگر موضوعات پر گفتگو جاری رہے گی۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں شوبز کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
افغان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ۔ بھائی واہ بھائی واہ۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے شوبز راؤنڈ اپ۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں آج نیوزی لینڈ اور انگلینڈ چیسٹرلی اسٹریٹ کے کرکٹ گراؤنڈ میں مد مقابل ہیں۔ انگلینڈ کے کپتان آئن موگن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 306 رنز کا ہدف دیا ہے۔ انگلینڈ نے پچھلے میچ میں انڈیا کو شکست دینے والی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ نے فاسٹ بالر لوکی فرگوسن کے انفٹ ہونے کی وجہ سے ٹیم میں ٹم ساؤدی کو شامل کیا ہے۔ فی الحال پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا پہلے، انڈیا دوسرے، نیوزی لینڈ تیسرے اور انگلینڈ چوتھے نمبر پر ہے۔ ویمن فٹ بال ورلڈ کپ میں آج ایک ہی سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ میچ نیدرلینڈز اور سویڈن کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اس سیمی فائنل میں فتح حاصل کرنے والی ٹیم اتوار کو ویمن ورلڈ کپ کے فائنل میں امریکہ کا سامنا کرے گی۔ نیدرلینڈز کی کوچ سرینا ویجی گمان کا کہنا ہے کہ ان کی آہستہ آہستہ دوسرے ملکوں میں ٹورنامنٹس کھیلنے کی عادت پڑ رہی ہے۔
یہاں ہالینڈ آئے ہیں اور یہاں ورلڈ چیمپئن بننے کا مقابلہ ہے۔ سب نے ہم پر دباؤ ڈالا اور ابتدائی میچوں میں ہم نے اچھا کھیل نہیں کھیلا۔ اب ہمارے پاس 9 پوائنٹس ہیں، اب سیمی فائنل میں ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم درست سمت جا رہے ہیں۔
ادھر برازیل نے فٹ بال کے ہی مقابلے کوپا امریکا کے سیمی فائنل میں روایتی حریف ارجنٹینا کو 2-0 سے شکست دے دی ہے۔ برازیل کے فارورڈز گیبریل جیسس اور روبرٹو فرمینو نے ایک ایک گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلوائی۔ اور ٹینس میں ومبلڈن کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں مین سنگلز اور ویمن سنگلز اور ڈبلز کے مقابلے آج ہو رہے ہیں۔ نمایاں کھلاڑیوں میں کائل ایڈمنڈ، نوواک جوکوویچ، ہیدر واٹسن اور کیرولین وزنیاکی شامل ہیں۔ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی 15 برس کی خاتون ٹینس پلیئر کوری گاؤف بھی آج ومبلڈن کا دوسرے مرحلے کا میچ کھیل رہی ہیں۔ ان کا سامنا سلوواکیا کی میگدلینا ریباریکووا سے ہوگا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہیروں کا کاروبار حجم میں بہت بڑا اور نہایت ہی منافع بخش کاروبار ہے، لیکن مصنوعی ہیرے اس صنعت میں اعتماد کو ختم کر رہے ہیں۔ ہیروں کے اصل یا نقل ہونے کی پہچان کیسے کی جائے، یہ جاننے کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔ بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کی جانب۔ لیبیا میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے تارکین وطن کے حراستی کیمپ پر فضائی حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور تقریباً 80 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد افریقی تارکین وطن کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمشاد افریدی سے۔
حالیہ برسوں میں لیبیا غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے تارکین وطن کے لیے ایک اہم گزرگاہ بنا ہوا ہے۔ ایمرجنسی سروسز کے ترجمان اسامہ علی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ فضائی حملے کا نشانہ بننے والے حراستی مرکز میں 120 تارکین وطن موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ لیبیا کے وزیر اعظم کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا حملہ ہے۔ حکومتی افواج کے خلاف لڑنے والی باغی فوج لیبین نیشنل آرمی نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت اب دارالحکومت ترابلس میں جنگ کے روایتی طریقوں کے خاتمے کے بعد بھاری فضائی حملے شروع کریں گے، لیکن لیبین نیشنل آرمی کے ترجمان نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا کہ ان کی فوج نے اس حراستی مرکز کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کے مرکز پر فضائی حملے کی خبریں نہایت قابل تشویش ہیں۔ جائے وقوع پر امداد فراہم کرنے والے ڈاکٹر خالد بن عطیہ نے بی بی سی کو بتایا،
ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، مرکز مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، لوگ صدمے کے باعث چیخو پکار کر رہے تھے، یہ بہت ہولناک تھا۔
نائجیریا سے تعلق رکھنے والے عثمان موسیٰ اس حملے میں زندہ بچانے والوں میں سے ایک ہیں۔ وہ تارکین وطن سے ایک محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اپیل کر رہے ہیں۔
کچھ لوگ زخمی تھے اور وہ سڑک پر بھاگتے ہوئے ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگوں کی زندگیاں اب بھی خطرے میں ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ان حالات میں ہم اقوام متحدہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس خطرناک علاقے سے لوگوں کو نکالنے میں مدد کرے۔
غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتیوں کو روکنے کے لیے یورپی یونین بھی لیبیا کے کوسٹ گارڈ کی مدد کر رہا ہے، مگر ملک میں سیاسی انتشار کے باعث انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو ان تارکین وطن سے فیکس ہزاروں ڈالرز لے کر انہیں غیر قانونی طریقے سے یورپ بھجوا رہے ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی۔ افغانستان میں پچھلے سال کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر احتجاج کرتے ہوئے 5 خواتین امیدواروں نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ 9 خواتین امیدوار بھوک ہڑتال پر ہیں۔ ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر کی رپورٹ۔
افغان دارالحکومت کابل میں صدارتی محل کے سامنے ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئی وہ خواتین امیدوار احتجاج کر رہی ہیں جو پچھلے سال کے پارلیمانی انتخابات میں ناکام ہوئی تھیں۔ یہ امیدوار الزام لگا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ جن امیدواروں نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں ان میں ننگرہار سے تعلق رکھنے والی ڈیوا نیازی، قندھار سے تعلق رکھنے والی آرزو صافی، پکتیکا سے ہیلا مجتبہ، ہلمند سے ہادیہ حمیدی اور نسیمہ نیازی شامل ہیں۔ اس احتجاج میں شریک ڈاکٹر زاہدہ فیضان نے ٹیلی فون پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا احتجاج پچھلے 3 ماہ سے جاری ہے، لیکن کل ان کی 5 ساتھیوں نے احتجاج کے طور پر اپنے ہونٹ سی لیے۔
ہم نے پہلے بھوک ہڑتال کی تھی، لیکن پھر اخوان صدر کے مشیر حمد اللہ محب ہمارے پاس آئے اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ بھوک ہڑتال ختم کر لیں۔ ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں، لیکن 25 دن گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا گیا وعدہ نہیں نبھایا، اسی لیے ہم نے واپس بھوک ہڑتال شروع کی اور ہماری 5 ساتھیوں نے ہونٹ سی لیے ہیں۔
ان احتجاج کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے احتجاج کے کئی طریقے اپنائے اور عید کے دن کفن پوش احتجاج بھی کیا، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ یہ خواتین الزام لگا رہی ہیں کہ گزشتہ سال کے پارلیمانی انتخابات میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور ان کی جگہ وہ لوگ پارلیمان میں گئے جنہوں نے زور اور زر سے انتخابی نتائج بدلے۔ نجیبہ فیض ہلمندی اس احتجاج میں شریک ایک اور خاتون ہیں جنہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی درخواست پر ایک مقامی ڈاکٹر نے ان کے ساتھیوں کے ہونٹ سی لیے۔
ہم نے قریبی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا اور ان سے درخواست کی تو انہوں نے کل صبح ہی ان کے ہونٹ سی دیے۔ باقی ہم سب بھوک ہڑتال پر ہیں، جن میں سے 5 لوگوں نے ہونٹ سی لیے ہیں اور ہم 9 لوگ بھوک ہڑتال پر ہیں۔ ان امیدواروں میں 11 مختلف حلقوں کے امیدوار شامل ہیں۔
دوسری جانب افغان الیکشن کمیشن ان خواتین امیدواروں کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوئے تھے اور احتجاج کرنے والی امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں ہار چکی ہیں۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 روز قبل ایک نیشنل یوتھ کونسل کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کی صدارت وہ خود کریں گے اور اس کے چیئرمین نوجوانوں کے امور کے مشیر عثمان ڈار ہوں گے۔ لیکن یہ کونسل کیا ہے اور اس سے نوجوانوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ سنیے فرد جاوید کی رپورٹ۔ میں
پاکستان میں نیشنل یوتھ کونسل کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر اس کونسل کے کئی اراکین ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ 33 اراکین پر مشتمل اس نیشنل یوتھ کونسل کی سربراہی خود عمران خان کریں گے، جبکہ اس کے چیئرمین وزیر اعظم کے لیے نوجوانوں کے امور کے مشیر عثمان ڈار ہیں۔ کونسل میں 4 صوبوں میں نوجوانوں کے امور کے وزراء سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات بھی شامل کی گئی ہیں۔ لیکن اس کونسل کا ضابطۂ کار کیا ہے اور یہ کیسے کام کرے گی، اس بارے میں تاحال کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ نوجوانوں کے امور کے مشیر عثمان ڈار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک میں اپنی نوعیت کی پہلی یوتھ کونسل ہے۔
جہاں تک اس کے مینڈیٹ کی بات ہے، وزیر اعظم کا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کا جتنا بھی امپلیمنٹیشن پروسیس ہے، مختلف جو ہمارے یوتھ کے فلیگ شپ انیشیٹیوز ہیں ان میں یہ ایز اے کوآرڈینیٹر بھی کام کریں گے اور عالمی سطح پر جتنے یوتھ ایکسچینج پروگرامز ہیں ان کو بھی لیڈ کریں گے۔ سوشل انگیجمنٹ میں کی جب ہم ڈرائیو کرنے جاتے ہیں, اس میں چند ایسے ہم نے ممبرز لیے ہیں جو ہمیں سوشل انگیجمنٹ میں یوتھ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے.
لیکن سوشل میڈیا پر کئی صارفین نے سوال کیا ہے کہ کونسل میں عام نوجوانوں کو شامل کرنے کی بجائے نامور شخصیات کو ہی کیوں شامل کیا گیا ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رکن مائزہ حمید نے بھی کونسل کے قیام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پروگرام ان کے نوجوانوں کے لیے شروع کیے گئے پروگراموں کی نقل ہیں.
وہی پروگرام ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے الیکشن سے پہلے اپنی ساری ٹیم یوتھ کی ٹیم کے ساتھ مل کے ان کی ضروریات کو سمجھ کے بنائے تھے. جو عمران خان صاحب ہیں وہ ٹھیک ہے, نعرے مارنا کنٹینر پہ آسان ہوتا ہے, ایک پروگرام کو ایک ٹیم کو اسپیشلائز ٹیم کو ڈیوائز کرنا, ان پروگرامز کو اور امپلیمنٹ کرنا مشکل کام.
تاہم اسی پروگرام کی ایک رکن آمنہ کیسر سمجھتی ہیں کہ ایسے پلیٹ فارم کی موجودگی میں وہ اپنی آواز پالیسی ساز اداروں تک پہنچا سکیں گی.
اب وہ والے پلیٹ فارمز نہیں ہیں جس پہ یوتھ اسپیشلی پولیٹیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کر سکے, اپنے آپ کو گروم کر سکے. تو میرا اس کاؤنسل کے تھرو جو ہے ایک یہ بھی ہوگا کہ یوتھ میں جو ہے ایک پولیٹیکلی گروم کرنے کے ان کو پلیٹ فارم ملا جائے اور سیاسی جماعتوں کو بھی یہ ریئلائزیشن ہو.
واضح رہے کہ کونسل کے ممبران کے لیے عمر کی حد 15 سے 29 سال مقرر کی گئی ہے, جبکہ اس کے اراکین کی رکنیت کا دورانیہ 1 سال ہوگا. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
انڈین ریاست ہریانہ کی نئی چیف سیکرٹری کیشنی آنند اروڑا کہتی ہیں کہ یہ ان کی والدہ کا خواب تھا کہ ان کی تینوں بیٹیاں انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس جوائن کریں, جسے انہیں اور ان کی بہنوں نے پورا کر دکھایا. ان کا یہ سفر ہرگز آسان نہ تھا. کیشنی آنند اروڑا کی کہانی انہی کی زبانی.
ایک سینئر آفیسر کہتے تھے کہ تم ڈی سی کی برانچیں کیوں سیکھ رہی ہو, تم تو ڈی سی بنو گی نہیں. میں کیشنی آنند اروڑا ہوں, میں نے ابھی ہی ہریانہ کی نئی چیف سیکرٹری جوائن کیا ہے. اس سے پہلے میری دو بہنیں مسز میناکشی آنند چودھری اینڈ مسز اروشی گلاٹی ہریانہ کی چیف سیکرٹری رہی ہیں. رادر آر پیرنٹس کا سپنا تھا کہ تینوں بچے آئی ایس میں آئیں اور تینوں بہنیں ہریانہ کی چیف سیکرٹری بنیں. وہ سپنا آج پورا ہوا ہے. 69 میں تو ویمن امپاورمنٹ کی بات بہت ہوتی نہیں تھی, اور مجھے آج بھی یاد ہے میں چھوٹی سی بچی ہوتی تھی تو کیونکہ میرے پیرنٹس پاکستان سے ویل آف فیملی سے تھے تو بہت فیملیز آتی تھی, اور جب میری بڑی بہن 10ویں میں تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی شادی کر دیجئے, اور میری مدر کہتی تھی کہ نہیں میں نہیں کروں گی کیونکہ میرے فادر ایم اے پولیٹیکل سائنس کے ٹاپر تھے اور سارا پیسہ تو راول پنڈی ہی رہ گیا تھا. وہ پیسہ تو کام نہیں آیا, کام تو آپ کی پڑھائی آئی, تو میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی ضرور. ان دنوں کا ماحول بھی ایسا تھا کہ بیوروکریسی میں بھی انہوں نے کبھی لیڈی کو انڈیپینڈنٹ ہریانہ میں لیڈی کو ڈی سی نہیں بنایا تھا. 1991 میں پہلی لیڈی ڈی سی تھی ہریانہ میں, اور جب میں گئی تو مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھیے اگر تم سکسیزفل نہیں ہوئی تو کوئی بھی لیڈی ڈی سی نہیں بنائی جائے گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب 1.25 سال کے بعد میں ڈی سی پد سے بدلی تو 2 لیڈیز کو ڈی سی بنایا گیا دن تھا. جب میں ڈی سی بنی تو میں جب گئی تو لوگ دوڑ دوڑ کے آتے تھے اور کہتے تھے ڈی سی کی وائف آئی ہے کیا. ایسا فیلنگ ہوتی تھی, ہم لوگ اپنے حقوں کے لیے لڑا کرتے تھے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم کو آپ لیڈیز کی طرح کیوں بیہیو کرتے, ہم آفیسرز ہیں فرسٹ, تو ہم آفیسرز ہیں تو ہمیں آفیسرز ہی ٹریٹ کیا جائے. اور میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے.
اس کے ساتھ ہی سروین کا وقت ختم ہوا. پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نادیا سلیمان, پروڈیوسر شمشاد آفریدی, اور اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق. کاشان اکمل سمیت سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
عمانی حکام کی جانب سے پاکستان کے بلوچ نوجوانوں کی اپنی فوج میں 1999 کے بعد بھرتی نہیں کی گئی, جس کی وجہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آسامیوں پر اپنے شہریوں کو ترجیح دینا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع تربیلا ڈیم کی جھیل میں مسافروں سے بھری کشتی الٹنے سے متعدد افراد لاپتہ ہیں, جبکہ ہری پور میں ریسکیو 1122 کے مطابق 5 لاشوں کو نکال لیا گیا ہے.
صوبہ بلوچستان کے علاقے تربت میں بم کے ایک دھماکے میں دو سیکورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں تجارتی خسارہ 55 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ 5 ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔